بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب حق الزوج على المرأة قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مصنف کہہ رہے ہیں کہ شوہر کے حقوق بیوی پر اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قیام بنایا ہے، یعنی مقام دیا ہے. بما فضل اللہ، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وبما انفقوا من اموالهم، اور اس وجہ سے بھی کہ شوہر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بس صالح عورت وہ ہیں جو قناعت کرنے والی ہو اور حفاظت کرنے والی ہو شوہر کی عدم موجودگی میں. بما حفظ اللہ، جس طرح اللہ اس کی حفاظت کرے. آج کا یہ سبق خاص طور پر عورتوں کو حقوق، عورتوں کو اپنے شوہر کے حقوق کیا ہیں، اس پر آج کا یہ سبق ہے. ظاہر سی بات ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا تعلق عورتوں ہی سے ہے، ہر باپ سے بھی ہیں کہ اپنی بچی کو یہ تعلیم دیں. بیٹی جب نکاح کرتی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اچھی تربیت کریں. نکاح صرف آشائش، آرام اور عیش پرستی کے لیے نہیں ہوتا ہے. نکاح کا اصل مقصود تو جو قرآن نے بیان کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ عورت سے مرد کو سکون ملے. ظاہر سی بات ہے کہ سکون تب ملے گا جبکہ عورت میں اپنے شوہر کی وفاداری ہوگی. اگر عورت میں شوہر کی وفاداری کا مسئلہ نہیں ہے تو اس شوہر کو مکان جہنم ہوتا ہے، اور وہ آدمی بجائے مکان میں رہنے کے باہر رہنا زیادہ پسند کرے گا. اس لیے کہ اس کو جب اپنے مکان میں سکون ہی نہیں مل رہا ہے تو مکان میں رہ کر کرے گا کیا. اس لیے ضروری ہے کہ ہر باپ بھی اگر خود نہیں کہہ سکتے ہیں تو اپنی بیوی کے ذریعے سے اپنی بچیوں کی تربیت کرے، اس طرح پر کہ نکاح کے بعد یہ اپنے شوہر کے لیے کس طرح مددگار بن سکتی ہے، اپنے شوہر کے حقوق کو کیسے ادا کر سکتی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کی تربیت اسی طرح پر کی تھی. میں یہ بات اس پر کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف آج عورتوں ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی تربیت کریں. غزوہ بدر کا مسئلہ جب ہے تو مکہ کے 70 قیدی پکڑے گئے. ان پکڑے جانے والوں میں آپ کے چچا عباس بھی ہیں اور آپ کے داماد ابو العاص بھی ہیں، اللہ کے نبی کے داماد ہیں، پکڑے گئے اور بڑے داماد ہیں اور نبوت سے پہلے نکاح ہوئے تھے، اور نبوت سے پہلے یہ مسائل تھے ہی نہیں اسلام کے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں نبی تھے، آپ کی 25 سال کی عمر تھی، خدیجۃ الکبریٰ کہاں مومنہ تھی، نکاح کا ہوا تھا. تو آپ کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو العاص اموی سے ہوا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں ایمان لے آئے. بدر میں قیدی ہو کر آئے. قیدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقابلے پر آئے, طے شدہ بات ہے, تبھی تو پکڑے گئے. نبی علیہ السلام نے جو صحابہ سے مشورہ فرمایا اس میں عمر کی رائے تو یہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے رشتہ داروں کے حوالے کر دیں اور وہ ان کو قتل کر دیں, سیدھا سا مسئلہ. اور عمر کی رائے اللہ کو بھی پسند تھی. صدیق اکبر نے رائے یہ دی کہ یا رسول اللہ اگر ان کو مار دیا گیا تو یہ بلا ایمان چلے جائیں گے, ہم ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں, فدیہ لے کر, بدلہ لے کر, کچھ مال لے کر. کچھ تاریخی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جن کے پاس مال نہ ہو اور وہ پڑھے لکھے ہو تو ہم ان کو مقلب بنائیں کہ ہمارے بچوں کو پڑھاؤ. اللہ کے نبی کی بھی یہی رائے تھی, لیکن قرآن میں اس پر عتاب آیا اور اللہ نے فرمایا کیا تم مال چاہتے ہو؟ نبی کے متعلق آیت اتری. اس کا مطلب عمر کی رائے پسند تھی اللہ کو, لیکن باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, جو ہو گیا ہو گیا. حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس مسئلے سے متعلق عذاب اترتا تو سب سے پہلے ہم پر اترتا. لیکن بہرحال وہ ایک مسئلہ تھا, وہ ایک فیصلہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کو اللہ نے بھی قبول کر لیا. اب فدیہ اور مال لے کر جب چھڑانے کی باری آئی تو جب ابو العاص اموی کا نمبر آیا تو ابو العاص اموی کے چھڑانے کے لیے ابو العاص نے اور ان کے رشتہ داروں نے ایک سونے کا ہار پیش کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام اس ہار کو دیکھ کر رو پڑے, آنکھوں سے آنسو آ گئے. صحابہ یہ سمجھے کہ شاید داماد ہیں اس لیے رو پڑے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہو تو ہمارے اس بھائی کو مفت میں چھوڑ دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, میرے داماد ہونے کی وجہ سے میں نہیں رو رہا ہوں. یہ ہار جس کو آج فدیے میں پیش کیا جا رہا ہے یہ میری بیوی خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا نکاح کے موقع پر. آج میری بیٹی اپنے شوہر کی محبت میں اپنی ماں کے دیے ہوئے ہار کو پیش کر رہی ہے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے. قربان جائیے, میرے نبی نے کیسی تعلیم دی تھی اپنی بچیوں کو. وہاں بیٹی نے اپنے باپ کو یوں نہیں کہا کہ ابا جی مفت میں چھوڑ دو ورنہ آپ کی خیر نہیں رہنے دوں گی. وہاں بیٹی نے اپنے باپ کو کچھ نہیں کہا, اور وہاں یہ بھی نہیں کہا باپ کو کہ اچھا ہے یہ ایمان نہیں لایا ہے, آپ جو چاہے ان کے ساتھ کر لینا. بیٹی نبی کی ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہا, ایمان ہے اس کے پاس, شوہر ابھی ایمان میں نہیں آئے ہیں, لیکن محبت ہے اپنے شوہر کی, اطاعت ہیں, اخلاق ہیں اپنے شوہر کے, کہ اس غیر مسلم شوہر کو چھڑانے کے لیے بھی بیٹی زینب اپنے ہار کو پیش کر رہی ہے. اللہ کے لاکھوں سلام ہو زینب کے اوپر, ہماری بیٹی زینب کو کیسا سبق دے گئی. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کی تربیت ہی اس طرح کی تھی. اللہ کرے کہ ہماری بیٹیوں کی زندگی بھی ویسی بن جائیں, اپنے شوہر کی اطاعت, فرما برداری. ابھی کچھ روایات آئے گی جس سے پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں, اپنے شوہر کے کیا حقوق ہیں, کیسے نبھایا جائے گا شوہر کے حق. ابھی میں جمعرات کو میرے حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا, یا جمعہ کو مجلس میں بات چلتے چلتے کسی وید کے پاس سے آپ کے ایک شاگرد اور طالب علم دوائی لے کر آئے, جو 105 سال کا وید اس نے دوائی دی. تو حضرت نے اس لانے والے سے پوچھا کہ پیسے دے دیے تھے؟ کہا حضرت نہیں لیے. کہا اچھا تم نے اس کو ساری میری بیماریاں بتا دی تھی؟ فرمایا جی ساری بیماریاں میں نے بتا دی تھی, اور میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ ایسی دوائی دو کہ بیماریاں ختم ہو جائیں. تو وید نے یوں کہا کہ ساری بیماریاں ختم ہو جائے ایسی دوا تو جنت میں ملے گی. میں اس جملے پر سبحان اللہ بول پڑا، یعنی میری زبان سے سبحان اللہ نکلا، میں نے کہا کہ غیر مسلم ہے اور عجیب جواب دے رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا نہیں، وید کا جواب غلط ہے. اور پھر حضرت نے فرمایا جنت میں دوائیوں کی کیا ضرورت ہے، وہاں تو بیماریاں ہی نہیں ہیں. فرمایا جنت تو اللہ نے بنائی ایسی ہے کہ وہاں دوائیوں کی کیا ضرورت ہے، وہاں تو شباب اور جوانی ہوگی. فرمایا لوگوں نے جنت کے نام کو بہت ہلکا بنا دیا. کوئی حکومت ایک باغ بناتی ہے تو بڑی تختی لگا کر شاہی باغ ہے، پی ایم نے بنایا ہے، سی ایم نے بنایا ہے، فلاں نے بنایا ہے، میرے اللہ کا لگایا ہوا باغ، اور وہ بھی ایسا کہ جس کی کوئی نعمت ختم ہونے والی نہیں، اور ارادوں پر آئے گی، چاہت پر آئے گی. وفیہ ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اور پھر شکل ظاہر کی ایک ہوگی لیکن ہر مرتبہ کا ذائقہ اور لذت علیحدہ ہوگی. پہلے پارے میں اللہ کہتے ہیں کہ جب پھل کو دیکھے گا تو بندہ کہے گا ابھی بھی تو ایسا ہی ایپل کھایا تھا، اللہ کہے گا کھا تو صحیح، ظاہر یہ ایک ہیں لیکن اندر کا ذائقہ علیحدہ ہے. فرمایا لوگوں نے جنت کے نام کو ہلکا بنا دیا، یہ تو بہت اونچا نام ہے، اس لیے کہ میرا اللہ جتنا بڑا اس کا باغ بھی اتنا ہی بڑا ہے. اسی مجلس میں گفتگو کرتے کرتے ایک بات آ گئی، حضرت نے فرمایا کہ میں اور میرے چند رفقا کسی جگہ گئے تھے، دعوت تھی علاقے جونپور میں، آپ ہی کے علاقے میں. تو جب ہم مکان میں پہنچے تو جو ہمارے دائی تھے دعوت دینے والے میزبان تھے، وہ جلدی جلدی گھر میں گئے اور اپنی بیوی سے کہا جلدی کھانا بتاؤ، حضرت آ گئے ہیں، کھانا جلدی تیار کرو. تو بیوی نے جواب دیا کہ کیا چولہے پر بیٹھ جاؤں، جیسے عام جواب ہے. شوہر نے یوں کہا اچھا میں یہیں کھڑا رہتا ہوں، جلدی کھانا بناؤ. تو کہا یہاں کھڑا رہنے سے کیا ہوگا، کوئی کھانا جلدی پک جائے گا. حضرت نے اس جملے فرمایا کہ صاحب مکان نے مجھے یہ جملہ نقل کیا، میں نے کہا عورت دیہاتن ہے. حضرت فرماتے ہیں عورت دیہاتن ہے اس لیے یہ جواب دیا، نا سمجھ ہے اس لیے یہ جواب دیا کہ کھڑے رہنے سے کھانا تھوڑے ہی پک جاتا. اگر فہیمہ اور سمجھدار عورت ہوتی تو جب تم نے یوں کہا جلدی کھانا پکاؤ تو وہ آپ کو جواب دینے کے بجائے اپنی بچی کو، اپنی بہو کو کہتی ارے جلدی کھانا پکاؤ، تمہارے ابا دیکھو کھانا مانگ رہے ہیں، مہمان آ گئے، کھانا تو وقت ہی پر پکنے والا ہے. لیکن اپنی بیٹی اور بہو کو یہ جملہ کہنے سے شوہر کو تسلی ہو جاتی، بات تو ایک ہی ہے دونوں، لیکن پہلی بات میں اپنے شوہر کی بے ادبی معلوم ہو رہی ہے اور دوسری بات میں اپنے شوہر کا ادب معلوم ہو رہا ہے. عورت سلیقہ جب ہوتا ہے نا تو وہ اپنے شوہر کو کیسے کیچ اپ کر لیا کرتی ہے، کیسے اس کے دل کو جیت لیا کرتی ہے. اور سلیقہ نہیں ہوتا تو پھر شوہر کے لیے مکان جہنم بنتا ہے. ہاں البتہ شوہر کو بھی یہ کہا گیا کہ تجھے بھی کوئی بات کہنا ہو، ادھر عورت کو بھی یہ کہا گیا کہ تمہیں بھی اپنے شوہر سے کوئی بات کہنا ہو تو ادب کا لحاظ کرتے ہوئے ایسے بات کہو کہ دل کو ٹھیس نہ پہنچے. اور شوہر کو بھی یہ کہا گیا کہ بیوی کو تانے نہ دو، اس طرح پر بات نہ کرو کہ جس کی بنیاد پر اس کے دل کو ٹھیس پہنچے. بات کرنے کا بھی انداز، روایتوں میں واقعات بھرے پڑے ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے چھینک کھائی، وہ کسی خیال میں ہوں گے تو الحمدللہ پڑھنا بھول گئے. عبداللہ ابن مبارک نے دو پانچ منٹ دیکھا کہ یہ الحمدللہ نہیں پڑھے، تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے خود فرمایا بھائی چھینک آوے تو وہ حدیث میں کیا لفظ ہے، میرے ذہن سے نکل گیا. حضرت فرماتے حالانکہ اتنا بڑا محدث ہے، بھائی وہ کیا لفظ ہیں، چھینک آوے تو کیا پڑھنا چاہیے. تو اس نے کہا حضرت الحمدللہ. جب اس نے الحمدللہ پڑھا تو حضرت نے فوراً جواب دیا یرحمک اللہ. اس کو تنبہ ہوا کہ مجھے الحمدللہ پڑھنا چاہیے تھا. ایک تو یوں کہہ دیتے کیوں نہیں پڑھا تُنے، دل ٹوٹ جاتا. اور ایک یہ ہے کہ سلیقے سے کہا. عبداللہ ابن عمر کو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ تم فلاں کی طرح نہ ہوئی ہو، نام نہیں لیا حضور نے، فلاں کون؟ واللہ عالم، اللہ کے نبی جانتے. تم فلاں کی طرح نہ ہوئی ہو جنہوں نے تہجد شروع کی تھی پھر چھوڑ دی، تم پڑھتے رہی ہو. ایسے انداز میں بات کہی. ایک تو یہ کہ عبداللہ تم تہجد نہیں پڑھتے، اور ایک یہ کہ تم فلاں کی طرح نہ بنی ہو. دیکھو انہوں نے شروع کی پھر چھوڑ دی، یعنی تم پڑھتے رہی ہو. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں مجرد تھا، میرا نکاح نہیں ہوا تھا، تو میں مسجد نبوی میں رات سو جاتا تھا. فجر کے بعد صحابہ اپنے اپنے خوابوں کو بیان کرتے نبی علیہ السلام کے سامنے، حضرت تعبیر دیتے. میں نے سوچا مجھے بھی کوئی خواب آئے، میں بھی بیان کروں حضرت کو. ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ دو آدمیوں نے مجھے پکڑا اور لے کر چلے، ایک باغ بتایا بڑا شاندار، پھر آگے لے چلے تو دہکتی ہوئی آگ بتائی، میں ڈر گیا، وہاں پیچھے ہٹ گیا تو میرے ساتھ والوں نے مجھے پکڑ لیا اور یوں کہا ڈرو مت عبداللہ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں. آنکھ کھل گئی. عبداللہ فرماتے میری ہمت نہ ہوئی کہ میں حضور سے کہوں اپنا خواب، میں چھوٹا تھا. غزوہ احد کے موقع پر تو انہوں نے اپنا نام پیش کیا کہ حضرت میں بھی چلنا چاہتا ہوں. فرمایا تم نابالغ ہو، جب غزوہ احد میں نابالغ تھے تو اب عمر ہی کتنی ہوگی. غزوہ خندق میں فرمایا حضرت اب تو میں بالغ ہو گیا. فرمایا کتنی عمر؟ فرمایا 15 سال. فرمایا اب بھی بالغ تو ہوئے ہو لیکن کشتی لڑاؤں گا، طاقت بتاؤ گے تو لے جاؤں گا. تو دو نوجوان بچوں کو کشتی لڑایا نبی علیہ السلام نے، اور پھر عبداللہ کو لے لیا. فرمایا میری ہمت نہ ہوئی کہ حضرت سے میں کہوں کہ میں نے یہ خواب دیکھا، تو میں نے اپنی باجی سے کہا، اپنی آپا سے، اپنی بہن حضرت افشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ذرا حضور سے پوچھ لو نا میرا یہ خواب. حضرت حفصہ نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خواب پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت نے خواب کی تعبیر تو کچھ نہیں دی، لیکن ارشاد فرمایا نعم العبد عبداللہ، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے. لو یقوم فی اللیل، اگر رات میں تھوڑی سی تہجد پر لیا کرے. حافظ ابن حجر نے اس پر حکمت لکھی ہے، فرمایا حضرت نے جو تہجد کا مسئلہ ذکر فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس خواب میں آنکھ کو دیکھ کر ڈر گئے تھے. حضرت نے فرمایا کہ جو انسان تہجد پڑھتا ہے اس کا قلب مضبوط ہوتا ہے، وہ ڈرتا نہیں. اس سے تہجد کی طرف اشارہ کیا، لیکن یہ نہیں کہا عبداللہ کو کہنا تہجد پڑھے. فرمایا عبداللہ بہت اچھا آدمی، تھوڑی سی تہجد رات میں کہنے کے طریقے ہوا کرتے، دل جیتنے کے طریقے ہوا کرتے. حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف القلب مومن تھے، ایمان بڑا کمزور تھا، دعوی دول والا تھا، مؤلفت قلوب میں سے تھے، اور طبیعت میں سختی بہت تھی، بہت متشدد تھے، کبھی حضور کے سامنے بھی بہت زوروں سے بولتے تھے. ایک مرتبہ ان کے بیٹے حضور کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا کیوں نہیں آتے، میں انتظار کرتا ہوں تمہارے ابا کا. دیکھو کیا جملے حضور ارشاد فرما رہے، تمہارے ابا کیوں نہیں آتے، میں تمہارے ابا کا انتظار کرتا ہوں. بیٹے نے جا کر حضرت مخرمہ کو بتایا. مخرمہ نے فرمایا اچھا امام الانبیاء مجھے یاد کر رہے ہیں. تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، مخرمہ کچھ چادریں آئی تھی بحرین سے، وہ ساری میں نے تقسیم کر دی، لیکن ایک بہت اچھی چادر تھی وہ میں نے چھپا کر تمہارے لیے رکھی ہے. حالانکہ دینا تو تھا ہی، لیکن انداز کیا اختیار کیا، میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھی ہے. اور وہ حضرت لے کر آئے مکان سے اور مخرمہ کو دیا. مخرمہ کے دل میں نبی علیہ السلام کی وہ عظمت آ گئی حدیث میں ہے کہ وہ دن اور مکرمہ کا انتقال نبی کے قدموں میں گر گئے اور ایمان مضبوط ہو گیا، قوی الایمان بن گئے، کہنے کے انداز ہوا کرتے ہیں، کہنے کے طریقے ہوا کرتے ہیں. ایک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میری ماں کا شوہر، اور ایک یہ ہے کہ میرے والد ہیں. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے جملے سے باپ کا دل ٹوٹے گا، دوسرے جملے سے باپ کے دل میں محبت ابھرتی ہے. کہنے کے انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، یہ سب نفسیاتی مسائل ہیں. اس کو جس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکلی مسائل، نفسیاتی مسائل ہیں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نفسیات کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں. آپ نے بڑے عجیب انداز میں نفسیات کی تعلیم دی. بہرحال ایک واقعہ اور بھی پیش آ گیا. روایت میں ہے اللہ کے حبیب عصر کے بعد اپنی ساری بیویوں کے وہاں جاتے تھے، باری رات میں تھی، وہ تو رات میں چلتے تھے، عصر کے بعد ساری بیویوں کے وہاں جاتے تھے. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی بھی دو بیویاں تھیں، حضرت نے اولاد نہیں تھی اس لیے دو نکاح کیے تھے کہ شاید دوسری سے ہو جائے، لیکن مقدر ہی میں نہیں تھا، اولاد نہیں ہوئی، دونوں سے نہیں ہوئی. حضرت عصر سے مغرب دونوں بیویوں کے وہاں جاتے تھے. لیکن الفاظات الیومیہ میں آپ کے ملفوظات میں لکھا ہے، حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے وقت طے کر رکھا تھا کہ عصر سے مغرب تک کا اگر وقت 1 گھنٹہ 10 منٹ کا ہے یا 1 گھنٹے کا ہے تو 20 منٹ اس بیوی کے پاس، 20 منٹ اس بیوی کے پاس، اور 20 منٹ وضو وغیرہ اپنی ضروریات تاکہ مغرب کے لیے تیاری ہو جائے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں پہلی بیوی کے پاس آج جاتا تو دوسری کے وہاں دوسرے دن پہلے جاتا، تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ روزانہ اسی کے وہاں پہلے جاتے ہیں، ترتیب روزانہ بدلتے تھے. اللہ کے نبی کا بھی یہی معمول تھا. پھر حضرت خود فرماتے ہیں کہ 20 منٹ دی ہوئی تھی یا 25 منٹ، جو بھی وقت، تو میں 8-10 منٹ پہلے بولنا شروع کرتا تھا، اچھا میں چلوں، اس لیے کہ عورتوں کا مزاج ہے کہ چلنے کے بعد اٹھنے کا جب نام لیتے ہیں اس کے بعد 10 منٹ بعد چلتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں 10 منٹ پہلے کہتا تھا میں چلوں، تو وہ کہتے ٹھہر جائیے ذرا ایک دو بات. وہ میرا 10 منٹ کا وقت پورا ہوتا تھا، وقت بھی پورا ہوتا تھا اور کام بھی نمٹ جاتا تھا. فرمایا میں اس لیے کرتا تھا ایسا کہ پوری 20 منٹ کے بعد اگر کہوں گا تو پھر یہ کہے گی کہ ابھی 5 منٹ ٹھہر جائیے، دوسری بیوی کا حق ضائع ہوگا اور قیامت کے دن میں ظالموں میں میرا نام آ جائے گا. اللہ اکبر، کتنا خوف تھا اللہ سے، کتنے ڈرنے والے تھے اللہ سے، ان کی زندگی میں کتنا تقویٰ تھا. کاش یہ تقویٰ ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور ہم بھی اللہ کے خوف اور خشیت سے مالا مال ہو. بہرحال اللہ کے حبیب کا معمول بھی عصر کے بعد تمام بیویوں کے وہاں جانے کا تھا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں جب جاتے تھے تو زینب جو ہے وہ آپ کو شہد کا شربت پلاتی تھی. ویسے بھی زینب آپ کی پھوپھی زاد بہن ہے اور پھر نکاح میں آئی تو آپ کو شہد کا شربت پلاتی تھی. اور چونکہ یہ پوزیشن پارٹی کی عورت تھی زینب، اور مقابل پارٹی میں ادھر حضرت عائشہ ہیں، حفصہ ہیں، اور اس پارٹی میں زینب ہے، چونکہ ازواج مطہرات کی دو جماعتیں تھیں، تو حضرت عائشہ حفصہ نے پلان بنایا کہ وہاں شربت پیتے ہیں، ہمارے پاس آئیں گے تو ہم یوں کہیں گے کہ تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور نبی کو بدبو سے بڑی چیر تھی. اسی لیے امت کو پکا ہوا لہسن اور پکا ہوا پیاز کھانے میں تو منع نہیں کیا گیا، لیکن کچا لہسن اور کچے پیاز کو کھانے سے منع کیا گیا، منہ سے بدبو آتی ہے. البتہ اللہ کے حبیب پکا ہوا بھی نہیں کھاتے تھے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں ترکاری آ گئی، اس میں پکا ہوا لہسن تھا، حضرت کو فوراً بدبو آئی، حضرت نے نہیں کھایا. فرمایا یا رسول اللہ آپ نہیں کھاتے؟ فرمایا انی اناجی من لا تناجی، میں ان سے باتیں کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے ہو، یعنی جبریل امین، اور
ان کو بہت زیادہ بدبو کا احساس ہو جاتا ہے، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا. حضرت پکا ہوا بھی نہیں کھاتے تھے تو آپ کو بدبو سے بڑی نفرت تھی. ان عورتوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ کہیں گے کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے تو حضرت وہاں شربت پینا چھوڑ دیں گے، یہ پلان بنایا. اب اللہ کے حبیب زینب کے وہاں سے چلے حفصہ کے وہاں، فرمایا یا رسول اللہ منہ سے کچھ بدبو سی آ رہی ہے. فرمایا میں نے تو شربت شہد پیا ہے. عائشہ کے وہاں گئے تو بھی یہی بات کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے. فرمایا میں تو شہد کا شربت پی کر آ رہا ہوں. تو دونوں بیویوں نے ذرا تاویل کر لی. ہاں ان کی تاویلیں بھی بڑی جو ہیں مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں. دونوں نے تاویل کر لی اور تاویل یہ کی کہ ممکن ہے ہوگا تو شہد ہی، لیکن وہ مکھیاں کوئی بدبودار چیز کا رس چوس کر لائی ہوگی، اس لیے شہد میں بدبو آ گئی ہوگی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے کہنے پر شہد کو حرام کر لیا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ کو مستقلاً سورت اتارنی پڑی، سورہ تحریم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے میرے نبی، جس کو ہم نے حلال کیا اس کو تم کیوں حرام کر رہے ہو قسم کھا کر؟ تبتغی مرضات ازواجک، تمہاری بیویوں کی رضامندیاں چاہ رہے ہیں آپ. آپ کو تو اللہ کو دیکھنا چاہیے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. لیکن نبی پیارے اتنے تھے کہ اللہ ہی پھر راستے بھی نکالتا تھا. اللہ نے راستہ کیا نکالا؟ فرمایا کوئی حرج نہیں، تم نے قسم کھا لی ہے نا، کفارہ دے دو تاکہ حلال ہو جاؤ. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. اب اس کے بعد اللہ نے سارا راز بھی کھول دیا کہ یہ تو ایک پلان تھا زینب کے وہاں سے ہٹانے کا. حضور نے عائشہ کو بھی کہا، حفصہ کو بھی کہا، قد سقط قلوبکما، تم دونوں کے دل سخت ہو چکے ہیں. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اور یاد رکھو تم میرے خلاف چلو گی، قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَظَاهَرَ، میرے نبی کے خلاف اگر تم چلو گی، فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ نبی کا مددگار ہے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، اور جبریل نبی کے مددگار ہے. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین نبی کے مددگار ہے. فرمایا یا رسول اللہ کیسے آپ کو پتا چل گیا؟ فرمایا اس نے مجھے بتایا، عالم الغیب والشہادہ نے تمہاری اس چال کو مجھے بتایا. توبہ کرو، ان تتوبا الی اللہ فقد سقط قلوبکما، تو توبہ کرو تم. اور پھر بیویوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اگر تم میرے نبی کے خلاف چال چلو گی اور میرے نبی نے تم سب کو نکاح سے نکال دیا تو کوئی حرج نہیں، میں اپنے نبی کے لیے وہ عورتیں لے آؤں گا جو قانتاتن حافظاتن، قناعت کرنے والی، اپنے بدن کی حفاظت کرنے والی، نبی کی معین مددگار، صائمات، روزے دار، ایسی عورتوں کو میں لے آؤں گا. خیر یہ واقعہ تو ہوتے ہو گیا، مسئلہ سارا صاف ہو گیا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی تھی حضرت شفا بنت عبداللہ سے. یہ لیڈی ڈاکٹر تھی، نبی علیہ السلام کے زمانے میں لیڈی ڈاکٹر تھی شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ازاد ہیں. ولادت کے مسئلے میں بہت کام کرتی تھی، جیسے آج کل دایاں ہوتی ہے، تو ولادت کے مسئلے میں بہت کام کرتی تھی اور کچھ دوائیاں بھی بہت جانتی تھی. یہ شفا بنت عبداللہ کی دوستی تھی حضرت حفصہ سے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں ایک مرتبہ حضور تشریف لے گئے اور حضرت شفا وہیں بیٹھی ہوئی تھی. تو حضرت شفا کو اللہ کے حبیب نے ایک عجیب بات کہی، ذرا حفصہ کی طرف اشارہ کرنا تھا، بتانا یہ ہے نبی کیسے حکمت سے باتیں کرتے ہیں. فرمایا شفا یہ تمہاری سہیلی ہے نا، تم نے ان کو رقیت العرب نہیں سکھایا؟ رقیت العرب یعنی ایک عرب کے اندر پرا جانے والا جھاڑ پھونک کا علاج، اس کو رقیہ کہا جاتا ہے. عرب میں جھاڑ پھونک کا ایک علاج یہ جھاڑ پھونک کا علاج نہیں تھا، مطلب ایک رقیہ تھا، منتر کہہ لو، اس کے الفاظ کا شفا تم نے ان کو سکھایا نہیں، رقیت العرب. اور بعض روایتوں میں کہ تم نے رقیت النمل نہیں سکھایا، رقیت النمل اور رقیت العرب ایک ہے، دونوں ایک ہی. کیا ہے وہ رقیت النمل اور وہ رقیت العرب، اس کے الفاظ کیا ہے؟ اس میں ہے ان زوجتک قد زینت، یہ ویسے ہی الفاظ ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، لیکن عربوں میں پڑھتے تھے اس کو. جب نکاح کا وقت آتا تھا نا تو ان الفاظ کو پڑھتے تھے اور اس سے یہ مراد لیتے تھے کہ اب دلہن کو نظر نہیں لگے گی، یہ ان کا ایک عقیدہ تھا، اس لیے وہ منتر پڑھتے تھے. میں اس کا ترجمہ کر دوں، عورت دلہن تیار ہو رہی ہے، مہدی لگا رہی ہے، آنکھوں میں سرما لگا رہی ہے، روانگی کا وقت ہے، دیکھو اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرنا. یہ آخری جملہ ہے. اللہ کے حبیب اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ حفصہ کو تو نے سکھایا نہیں رقیت النمل، مطلب شوہر کی نافرمانی نہ کرنا، یہ حفصہ نے تو میرے خلاف شہد کا پلان بنایا تھا، لیکن حضرت نے ڈائریکٹ نہیں کہا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس عورت کو کہہ کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ اس کو تم نے سکھایا نہیں کہ اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اس طرح بات کرتے تھے کہ دل کو ٹھیس نہ پہنچے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں جب بیمار پڑتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری عیادت جو فرماتے تھے تو الفاظ تھے، بخاری کی روایت ہے، کئی فتی کم تی کم کم، یہ جمع کا لفظ ہے، گجراتی زبان میں اپنے کہیں بہو وچن ہے، یہ ایک کے لیے نہیں بہت ساروں کے لیے بولا جاتا ہے. اللہ کے حبیب یہ جمع کا لفظ اکیلی عائشہ کے لیے بولتے تھے عزت کے خاطر، تم کیسی ہو. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک ہے تو کیسی ہے اور ایک ہے آپ کیسی ہو، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. لفظ آپ سے بیوی کے دل میں جو محبت آ جاتی ہے وہ لفظ تو سے نہیں آتی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی اپنے بیوی کو کیسے قریب کیا جائے اس کے سلیقے بتائے، اور ادھر بیویوں کو بھی یہ کہا کہ تم اپنے شوہر کو اپنے سے قریب کیسے کر سکتے ہو. یہ بیوی کو بھی تربیت کی گئی. یہاں جو پہلی آیت پڑھی گئی الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو برتری حاصل ہے، فوقیت ہے عورتوں پر، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے، لیکن افسوس کہ دنیا بدل گئی اور اب عورتوں کو فضیلت ہو گئی مردوں پر، معاملہ الٹا ہی ہو گیا. آپ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں تو پہلے لیڈیز اینڈ جینٹس مین، لفظ لیڈیز کو پہلے بولتے ہیں اور جینٹس کو بعد میں بول رہے ہیں، حالانکہ جینٹس پہلے ہیں عورت بعد میں ہے. تخلیق اور پیدائش میں بھی دیکھو تو اللہ نے آدم کو پہلے بنایا اور حضرت حوا کو بعد میں بنایا. تو مرد کو اللہ نے تفوق اور بلندی دی ہے عورت کے اوپر، اور اس کی دو وجہ قرآن کہہ رہا ہے بما فضل اللہ، ایک تو مرد کو فضیلت ہے اور دوسری وجہ مرد اپنی بیوی کا نان نفقہ دیتا ہے، خرچ دیتا ہے، اس کی کفالت کر رہا ہے، تو جو کفالت کرتا ہے وہ اوپر ہوگا. اب عورت کو کیسے رہنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے نیک عورت وہ ہیں جو قنات، یہ لفظ اللہ جگہ جگہ لاتا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، سورہ تحریم کے اندر قانتات حافظات قانتات. قنات کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قنات کا معنی ہوتا ہے اگر شوہر میں عورت کی ساری ضرورت کی چیزیں لے آیا تب بھی بہت خوش، اور اگر حالات نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، مجبوری تھی، کچھ لایا کچھ نہیں لایا، اس پر بھی خوش، اس کو کہتے ہیں قناعت کرنے والی عورت. یہ ہے کانے عورت. قرآن میں قناعت کرنے والی عورت کو اللہ نے بہت پسند فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت میں عمومی طور پر قناعت کا مسئلہ نہیں ہوتا، کتنا ہی لو اس کے باوجود کہتے ہیں وہ تو لائے ہی نہیں جو کہا تھا, ساری چیز لے جاؤ پھر بھی کہتی ہے جو کہا تھا وہ تو لائے ہی نہیں, یہ تو سب دوسری چیزیں آپ بھر کر لے آئے, حالانکہ یہ بھی ساری کہی تھی. لیکن ایک چیز کے نہ ہونے پر, اسی لیے قرآن زور دے رہا ہے قناعت والی عورت جو اپنے شوہر کے تھوڑے مال پر بھی راضی ہو جائے. میں نے غالباً ایک واقعہ میرے حضرت کا سنایا تھا علاقے جونپور کے کسی دیہات کا, کہ عید کے اگلے دن اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ کل عید ہے فلاں 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 چیزیں خرید لاؤ. وہ گئے اور ایک دو چیزیں نہیں لائے. بیوی نے پوچھا کہ فلاں فلاں چیز نہیں لائے کل عید کے لیے؟ شوہر نے کہا میں کیا کروں, پیسے کم پر گئے, اتنے ہی پیسے تھے, جتنا آیا اتنا لے آیا. تو بیوی کیا کہنے لگی, کوئی حرج نہیں, اس کے بغیر بھی عید ہو سکتی ہے لیکن آپ کی ناراضگی کے ساتھ عید نہیں ہو سکتی. ایک یہ جواب ہے. قناعت ایک بہت بڑی چیز ہے. اگر عورت میں قناعت ہو جائے تو خدا کی قسم تھوڑے سے مال میں گھر جنت بن جاتا ہے, اور اگر قناعت نہیں ہوتی ہے تو لاکھوں کا ڈھیر ہونے کے باوجود گھر جہنم نظر آتا ہے, سکون نہیں ہوتا. اس لیے قرآن جگہ جگہ پر عورتوں کو قناعت کی تعلیم دیتا ہے, اور قناعت کرنے والی عورتوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے. یہاں بھی یہی کہا, نیک عورت وہ ہے قانتات جو قناعت کرنے والی, اور کیا ہے حافظات للغیب, شوہر گھر میں نہیں ہے تو اپنی ذات کی حفاظت کرنے والی. ابھی روایت میں آگے آئے گا, بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں جب شوہر نہ ہو پرائے کو اپنے گھر میں نہ آنے دے. اللہ کے حبیب نے اس عورت کو بہترین عورت قرار دیا, حافظات للغیب بما حفظ اللہ, جیسے اللہ تیری حفاظت کر رہا ہے اسی طرح تو بھی اپنی ذات کی حفاظت کرنے والی بنے. اس میں چند روایات بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه, اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بستر بنانے کے لیے بلاتا ہے اور کوئی عذر نہیں ہے, ایک تو ہوتا ہے عذر شرعی عذر ہے, مثلا ایام ہے اور ایام میں حرام ہے, یسلونک عن المحیض, ایام حیض میں عورتوں سے قریب نہ جائیں, حرام لکھا ہے, اور اگر کسی نے اس کو حلال سمجھ کر کر لیا اس میں کیا ہوا کوئی حرج نہیں ہے, تو قرآن کے نص قطعی کے حرام تھا اس کو حلال سمجھا, ایمان سے نکل گیا, بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک تو شرعی مسئلہ ہے, عذر ہے اس کا, اور اس عذر کی وجہ سے وہ منع کر رہی ہے تو بالکل شرعی عذر. تم اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت تاکید فرمائی. ایک طبعی عذر ہے, طبعی عذر کا معنی بیماری ہے, طبیعت ناساز ہے اور اس کی بنیاد پر وہ منع کریں تو بالکل اجازت ہے, لیکن نہ طبعی عذر نہ شرعی عذر ماں شوہر کو ستانے کے لیے یا اور کسی بات کی بنیاد پر اگر وہ نہ کہہ رہی ہے تو حدیث شریف میں یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہیں, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, فبات غضبان علیہا لعنت الملائکہ حتی تصبحا, فرمایا اور نہ جانے کی وجہ سے اگر شوہر کو غصہ آیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پوری رات اس عورت پر فرشتے لعنت اتارتے رہتے ہیں صبح تک, حتی تصبح صبح تک. فرشتے لعنت اتارتے ہیں کا معنی بد دعا کرتے ہیں. فرشتوں کی بد دعا کتنی خطرناک ہوگی, پھر وہ زندگی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس میں فرشتوں کی بد دعا لگ گئی ہو. اگلی روایت میں فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما من رجل یدعو امرأته الى فراشه, اللہ کے نبی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم میرے جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر بلا عذر کے عورت نے منع کیا تو فرمایا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضانہ, فرمایا آسمان سے اس پر مسلسل لعنتیں اترتی رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے, جب تک کہ وہ شوہر کو خوش نہ کر لے. تیسری روایت میں فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یحل لامرأت ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ.
کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر, اگر شوہر مکان میں موجود ہیں, سفر میں نہیں ہیں مکان میں ہیں, تو شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھیں. نفلی روزہ فرض کی ممانعت نہیں ہے, فرض تو اللہ کا. اگر رمضان کے روزے چھوتے ہیں وہ تو رکھ سکتی, لیکن نفلی روزہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھیں. ولا تادن فی بیتہ الا باذنہ, اور اپنے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دیں الا یہ کہ اسی کو آنے دے جس کی شوہر اجازت دے, شوہر جس کو کہے اس کو آنے دے, باقی کسی اور کو آنے نہ دے. اسی لیے تو علماء نے ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ آیا ماں باپ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آ سکتے ہیں یا نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کو ہر ہفتے آنے کی اجازت, اس لیے وہ تو ماں باپ ہے. البتہ ماں باپ کے علاوہ جو رشتہ دار ہے, بھائی ہے یا چچا ہے وغیرہ, جو محرم ہے, وہ کتنی مدت میں آ سکتے ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا مہینے میں ایک مرتبہ, بعض نے کہا دو مہینے میں ایک مرتبہ, اور بعض نے کہا سال میں ایک مرتبہ. لیکن یہ جب ہیں جبکہ شوہر کو ناراضگی ہو, اور اگر شوہر کو ناراضگی نہیں ہے تو جو محرم ہیں وہ بار بار آ سکتے ہیں, جیسے بھائی ہے چچا ہے یہ بار بار آ سکتے ہیں. اور اگر اس روایت پر ہماری بیٹیاں عمل کر لیں تو خدا کی قسم ہمارا مکان جنت بن جائے گا. آج کسی پر بھی اعتماد کرنا مشکل ہے, اور جو اپنے ہوتے ہیں وہی ہمارا گھر مارتے ہیں. جو اپنے ہوتے ہیں جن کو اپنا سمجھا جاتا ہے وہی ہمارا گھر مارتے ہیں. بعض جگہوں کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ رحم فرمائے, ان لوگوں کو گھروں میں آنے کی اجازت دی, وہ رشتہ دار تھے, لیکن ان لوگوں نے اس گھر والے کی بیٹی کے لیے دلال پناہ کیا, اور دلال بن کر اس بیٹی کو رات میں اٹھا کر کے ناجائز طریق پر حوالے کیا. اس لیے اللہ کے نبی کی یہ روایت, ہماری بیٹیوں کو تعلیم دینا چاہیے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دے, جس کو شوہر کہیں اسی کو آنے دے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی, تم میں کا ہر ایک برا ہے اور ہر ایک کو قیامت کے دن اپنے ہاتھ نیچے جتنے لوگ ہیں اس سے متعلق سوال ہوگا. الامیر رائن, امیر کو اپنی رعایا سے متعلق, مرد کو اپنے گھر والوں سے متعلق, اور عورت کو اپنے شوہر کے مال سے متعلق سوال ہوگا کہ تو نے اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کیسے کی تھی. اسی لیے ترمذی شریف کی روایت ہے تم میں بہتر عورت وہ ہے, تم میں بہتر عورت وہ ہے کہ جو شوہر گھر میں آئے تو اپنی مسکراہٹوں سے استقبال کریں, اور جب شوہر گھر سے جائیں تو شوہر کے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کریں. اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین عورت قرار دیا. آگے فرماتے ہیں ان طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتاته وان كانت على التنور رواه الترمذی. اللہ اکبر, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر شوہر تمہیں اپنی ضرورت کے لیے بلائیں, اگرچہ تم تنور پر روٹی پکا رہی ہو, اور شوہر تمہیں بلائیں تم اپنے اس کام کو چھوڑ کر چلی جاؤ, اس لیے کہ روٹی بعد میں پک سکتی ہے لیکن شوہر کی ناراضگی سے ابھی لعنتیں شروع ہو جائے گی. تم اپنے آپ کو فرشتوں کی ملامت کا ذریعہ نہ بناؤ. بعض روایتوں میں ہے کہ ایسی عورت پر اللہ بھی لعنت اتارتا ہے, بہت سخت بھائی, اللہ بھی لعنت اتارتا ہے. آگے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح.
اس روایت کو سمجھنے سے پہلے پورا واقعہ سمجھو. علامہ ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے پورا واقعہ نقل کیا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ اونٹ تھے جو بارے میں, بارہ جہاں اونٹ باندھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں باندھتے تھے, تو دو اونٹ لڑ رہے تھے اور اتنے زوروں سے لڑ رہے تھے کہ علیحدہ ہی نہیں ہو رہے تھے. اللہ کے حبیب کو وہ صحابی بلا کر لے گئے کہ یا رسول اللہ وہ ہم پتائی کر رہے ہیں پھر بھی وہ علیحدہ نہیں ہو رہے ہیں, دور دور کر اور اگر ہم کھینچتے ہیں تو وہ ہمیں مارتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی باغ میں پہنچے تو دونوں اونٹ اپنی گردن کو جھکا کر نبی کی قدموں پر ڈال دیا دونوں نے, اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور یوں ہونٹ ہلنے لگے. اس کے ہونٹ بڑے ہوتے ہیں نا تو وہ یوں ہلنے لگے. ایک صحابی تھے وہاں پر, انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ انہوں نے آپ کو سجدہ کیا؟ فرمایا نا, سجدہ تو دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہی نہیں. اس کے بعد حضرت نے یہ جملہ فرمایا, اگر دنیا میں اللہ کے علاوہ میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کا مقام کتنا اونچا ہے. اگرچہ شوہر کو بھی سجدہ کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن اس سے اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ کا مقام ہے, اگر دنیا میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو شوہر کے لیے عورت کو کہا جاتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر. اتنا اونچا مقام ایک شوہر کو دیا گیا ہے, اس مقام کی ناسمجھی کے ساتھ اب اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ غلط معاملہ کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سوائے اللہ کی لعنت کے اور کیا ہو سکتا ہے. آگے روایت میں ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امراۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت النار دخلت الجنہ. رواہ الترمذی. فرمایا کہ جو بھی عورت مر گئی اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا, اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ پوری زندگی اپنے شوہر کو راضی کرتی رہی, بلکہ موت بھی اسی پر آئی, موت تک اپنے شوہر کو راضی رکھا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مرنے کے بعد سیدھی جنت میں داخل ہو. اس سے بھی شوہر کے مقام کا پتہ چلتا ہے. اگلی روایت میں عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تودی امرات زودہا فی الدنیا الا قال زودته من الحور العین لا تودیہ قاتلک اللہ فانما ہوا علیک اندک دخیل ان یفارقک الینا. فرمایا جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو ستاتی ہے, ایما امرات جو عورت دنیا میں ستاتی ہے, تو جنت میں اس کی بننے والی عورت یعنی حور یوں کہتی ہے, اللہ تجھے غارت کرے اے عورت, قاتلک اللہ, حور کہہ رہی ہے, اللہ تجھے غارت کرے, لا توزی, تو میرے شوہر کو مت ستا. آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تو تیرے پاس کچھ دن کا مہمان ہے, یہ تو میرا بننے والا ہے اور میرے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے, جو تیرے پاس تھوڑے دنوں کے لیے آیا ہے تو اس کو ستا رہی ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ حوریں بھی بد دعا کر رہی ہیں, لیکن یہ جب ہی جبکہ شوہر بھی تقوی والا ہو, جنت کے اعمال کرنے والا, اس کو حور ملنے والی ہے. تو جو جنتی مرد ہیں, جو نیک ہیں, تقوی والا ہے, اس کو جب اس کی بیوی ستاتی ہے تو حوریں اس کو یوں کہتی ہے, قاتلک اللہ, اے عورت اللہ تجھے غارت کرے, تو میرے شوہر کو مت ستا, یہ کچھ دن کے لیے تیرے پاس مہمان بن کر آیا ہے, پھر یہ میرے ہی پاس آنے والا ہے. آخری روایت میں ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت بعدی فتنہ ہی اضر علی الرجال من النساء. متفق علیہ, یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اپنے بعد دنیا میں سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی چھوڑا ہے تو وہ فتنہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے. عورتوں کا فتنہ کیسے؟ جب یہ بچی ہوتی ہے تو ہر وقت باپ کو فکر لگی ہوئی ہے کہ یہ میرا ناک نیچا نہ کریں, یہ مجھ کو ذلیل نہ کریں, یہ میرے لیے کوئی حالات پیدا نہ کر دیں, یہ مجھے میری عزت کی دھجیے نہ اڑاویں, یہ کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں. جب یہ بیوی بن جاتی ہے تو شوہر کو فکر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ میری توہین نہ کریں, میرے حقوق کو پورے کریں اور میرے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کریں. اور جب یہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے کہیں یہ کوئی فتنہ گھر میں لے کر کے نہ آ جائیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ عورتوں کا فتنہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح میں اٹھ کر جہاں شیطان مردود کے فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں وہاں عورتوں کے فتنے سے بھی پناہ مانگا کرو, کہیں عورتوں کے فتنے میں ہم بھی پکڑے نہ جائیں. اور یہ بڑی خطرناک جال ہے, عورتوں کی جال جو ہے وہ بڑی خطرناک, یعنی کبھی انسان کی آنکھیں لڑ جاتی ہے, جوانی تباہ ہو جاتی, برباد ہو. اسی طرح بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنے بدن کی حفاظت کریں, اجنبیوں پر اپنی نگاہوں کو نہ اٹھائیں. ان تمام روایتوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کریں, ان کے حقوق کو پورا کریں. دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا کہا, عورت اور مرد کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, عورت مرد کا لباس اور مرد عورت کا لباس. لباس میں اندر کے عیب چھپ جاتے ہیں, بدن میں کتنے عیب ہوں گے, لیکن جب کپڑا پہن لیا تو ہم بڑے اچھے لگتے ہیں. لباس سے عیب چھپ گئے. عورت اور مرد کو لباس کہا اللہ نے, اشارہ کیا کہ اے مرد اور اے عورت, اے شوہر اور اے بیوی, تمہارے اندر کے جو عیب ہیں اس کو تم اپنے اندر ہی چھپا دو, باہر نہ لے جاؤ. جھگڑے تو ہوتے ہیں آپس میں, مسائل تو ہوتے ہیں آپس میں, لیکن ان مسائل کو باہر نہ لے جاؤ. آج معاشرے میں طلاق کے مسائل کیوں ہو رہے ہیں, یہ فتنے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی اپنے ماں باپ کو جا کر کے غلط سلط باتیں بتا رہی ہے, لڑکا اپنے ماں باپ کو جا کر کے غلط سلط باتیں بتا رہا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے بیوی کے والدین بیوی کو یہ سبق دیتے ہیں, چلیا مکان پر کورٹ سے اس کو دکھا دیں گے, اور لڑکے کے ماں باپ اس کو یہ تعلیم دیتے ہیں بیٹے طلاق دے دے, لڑکیوں کی کمی نہیں ہے, کل ہم تیرا نکاح دوبارہ کرا دیں گے. اس کے بجائے قرآن کی تعلیم پر عمل کر کے اگر اپنے اندرونی مسائل کو اندر میں نمٹا دیا ہوتا تو ان کی زندگی خوشگوار ہوتی. مردوں کو بھی چاہیے کہ یہ بہت جلد غصے ہونے والی, یہ ناقص العقل, یہ جذباتی ہیں. اگر وقتی طور پر کوئی مسئلہ پیش آ گیا اور جذباتی مسئلہ پیش ہو گیا تو اس موقع پر تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال لیں, یا تو مسجد یا تو مکان سے نکل جائیں یا خاموش ہو جائیں. وہ ایسی محبت والی بھی ہے کہ ابھی بہت کچھ بول گئی, آدھے گھنٹے میں اس کا حال یہ ہوگا کہ پھر وہ قدموں میں پڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. ہاں الا ماشاء اللہ کوئی ایسی عورت ہوتی ہے کہ جس کے دل میں اپنے شوہر کی محبت ہی نہیں ہوتی. باقی عمومی طور پر عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی بول رہی ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد اپنے شوہر کے سامنے اس کے قدموں میں پڑ جاتی ہے. قرآن ایک بلیغ تعلیم دیتا ہے, عظیم الشان تعلیم دیتا ہے. اگر ہم نے ان تعلیمات پر عمل کیا معاشرہ انشاءاللہ بہت خوشگوار گزرے گا. اللہ مردوں کو بھی اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور عورتوں کو بھی اپنے شوہر کی خدمت کے جذبات پیار نصیب فرمائے, اور ایسی لعنت کو اپنے اوپر لینے سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے. یہ آخری مجلس ہے انشاءاللہ, چونکہ میرا ایک سفر ہے حج کا, اب اس کے دو تین منگل کے بعد پھر زندگی رہی تو حاضری ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور یوم العرفہ بھی آ رہا ہے, جو لوگ یہیں رہنے والے ہیں اور حج میں جانے والے نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ یوم العرفہ کے روزے کا اہتمام کریں. یہ بہت عظیم روزہ ہے. دسویں محرم کا روزہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا روزہ ہے, اور یوم العرفہ کا روزہ میرے نبی کا روزہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جو دسویں محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں, چونکہ محبوب کی پسند ہے, یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے. اس لیے دو سال کے, ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کو عرفہ کے روزے کی توفیق ہو گئی تو انشاءاللہ ایک سال جیے گا. اس لیے کہ دو سال کے جب گناہ معاف تو اگلے سال کے بھی معاف, تو اگلے سال کے معاف کب ہوں گے؟ جب کرنے والا ہے تبھی تو معاف ہوں گے. معلوم ہوتا ہے ابھی ایک سال جینے والا ہے. مقدرات خداوندی تو اپنی جگہ ہیں, لیکن عرفہ کا روزہ جس نے رکھا ہے تو اس کو ایک سال جینے کا اشارہ بھی مل گیا کہ ایڈوانس میں ہم تیرے ایک سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں, تو جب کرے گا تبھی تو معافی ہوئی, اور کرنے کے لیے زندگی شرط ہے. تو یقیناً یہ جینے والا بھی ہے. لیکن یاد رکھے, صغائر معاف ہوتے ہیں, کبائر معاف نہیں ہوتے, بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے. بڑے گناہ کے لیے تو توبہ شرط ہے, البتہ چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. بلکہ حضرات علماء نے تو لکھا ہے یوم العرفہ کا روزہ تو اپنی جگہ بہت مسلم, بہت اعلیٰ روزہ, لیکن حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اگر پورے نو دن کے روزے رکھے جائیں تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دنوں کی قسم کھائی ہے, والفجر ولیال عشر, یہ دس راتیں اس کی اللہ نے قسم کھائی. بہت سارے اقوال ہیں, اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں دس راتوں سے مطلب یہ ذلحجہ کی دس راتیں, یعنی عید الاضحیٰ تک کی جو راتیں ہیں وہ مراد ہیں یہاں پر. تو ان راتوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے, اس لیے بہت عظیم دین ہے. اور جو قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب یکم ذلحجہ شروع ہو جائیں تو وہ پھر اپنے بال نہ کاٹیں, اپنے ناخون نہ کاٹیں, جن پر قربانی واجب ہیں. یہ مستحب مسئلہ ہے, اگر کسی نے کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مستحب اور اولا یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخون کو پھر اپنی قربانی کے بعد ہی کرے. اور قربانی کے بعد میں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اس مسئلے کو یاد رکھیں, قربانی کا ہر ہر عضو قابل تعظیم ہے, ہر ہر عضو قابل تعظیم ہے. اس لیے اس کی جو ہڈیاں یا جو چیزیں نکلتی ہے اس کو بھی ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے دفن کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہماری عبادت کا جز ہے یہ, جو قیامت میں جنت میں جانے کے لیے ہماری سواری بننے والا ہے. اس لیے ہمیں اس کا احترام کرتے ہوئے اس کے دفن کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اصل تو اللہ کا مطالبہ ذبح اسماعیل کا تھا, یہ تو فضل خداوندی ہوا کہ یہ جانور اس کی جگہ پر کافی ہو گئے, لیکن اشارہ یہی ہے کہ حقیقت میں ہم جانور ذبح نہیں کر رہے بلکہ اپنے نفس ہی کو ذبح کر رہے ہیں. اس لیے قربانی کے موقع پر صرف گوشت کھانے کی نیتیں نہ ہو بلکہ اپنے نفس کو ذبح کرنے کی نیت ہو. امام غزالی نے اپنے ایک شاگرد کو قربانی کے لیے جب ارشاد فرمایا تو یوں فرمایا, بیٹے جب تم قربانی کرو تو یہ سوچنا میں جانور ذبح نہیں کر رہا ہوں, اپنے نفس کو ذبح کر رہا ہوں. اپنے نفس کو ذبح کرو, اللہ کی اطاعت کے خلاف نہ چلے, نافرمانی نہ کریں, اس کو دبانے کی کوشش کرو. یہ نفس امارہ ہے, اس کو لوامہ بناؤ اور اتنی محنت کرو کہ مرتے مرتے مطمئنہ بن جائے. یہ بھی سب تصوف کی باتیں, آج کل لوگ بیعت ہو جاتے ہیں, بیعت کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. یہ سب نفس کے اقسام ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. اسی طرح لطائف, لطائف سبعہ قلب ہیں, نفس ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے لطائف جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں رکھے ہیں. پھر کچھ نسبتیں ہیں, نسبت القائی, انعقاسی, اتحادی, یہ سب نسبتیں ہیں جو اپنے شیخ کو لازم پکڑنے سے پھر مرید میں منتقل ہوتی ہے, اور پھر مرید کا مقام اللہ کی نگاہ میں بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ سب تصوف کی باتیں ہیں. تو جب ہم جانور کو ذبح کریں تو اپنے نفس کو ذبح کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی ان ساری عبادتوں کو ڈھنگ سے کرنے کی اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. جناب جابر احمد صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے بچے بھی بیمار ہیں,
مغفرت کی بھی دعا کی گزارش ہیں اور شفا کی بھی. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا سندنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأبطرنا وأصلح لنا شأننا كله. اے اللہ پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کے حاجات کو پورے فرما, سب کے مصائب کو آسان فرما, مسائل کو آسان فرما, پریشانیوں کو دور فرما, کاروبار میں ترقی عطا فرما, رکاوٹوں کو ختم فرما, عافیت کی زندگی نصیب فرما, عافیت کی زندگی نصیب فرما. اللہ سب کو شفائے دائمہ نصیب فرما, جسمانی و روحانی امراض سے شفائے دائمہ عطا فرما. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ عورتوں کو اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما, اور مردوں کو اپنے بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کا انتظام فرما. اللہ ہماری بیٹیوں کو, ہمارے جوانوں کو اللہ تیری محبت نصیب فرما, تیرے نبی کی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہمارا جوان اور ہماری بیٹی, یہ دین کی اشاعت کا بہت بڑا ذریعہ تھا. اللہ ایک بیٹی بنتی ہے ایک معاشرے کو بناتی ہے, ایک بیٹی بگڑتی ہے ایک معاشرے کو خراب کر دیتی ہے. میرے مالک یہ ہمارے جوان جب بن جاتے ہیں تو ایک سوسائٹی کو بنا دیا کرتے ہیں. اے اللہ یہ آوارہ ہو گئے, ان کی آوارگی کو ختم فرما دے. اللہ ان کی آوارگی کو ختم فرما دے. ان کے دلوں میں تیرا خوف نصیب فرما, تیری خشیت عطا فرما, تیری محبت نصیب فرما, تیرے حبیب کی عقیدت نصیب فرما, تیرے نبی کا عشق نصیب فرما. اللہ بگڑنے سے پھسلنے سے ہمارے جوان اور بیٹیوں کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ان کو علی جیسی جوانی عطا فرما, ان کو حسن و حسین جیسی جوانی عطا فرما. اے اللہ ان کو طلحہ بن برا جیسی جوانی عطا فرما. اے اللہ ہماری بیٹیوں کو زینب جیسی پاکیزہ زندگی عطا فرما. اے اللہ رقیہ ام کلثوم اور اے اللہ فاطمہ جیسی پاکیزہ زندگی عطا فرما. اپنے نبی کی بیٹیوں کے طریق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب نے اپنے شوہر کی نافرمانی پر بہت سخت وعیدیں بیان فرمائی ہے. اللہ ہماری بیٹیوں کو ان وعیدوں کو سن کر اپنی زندگی کو بنانے کی اور فرشتوں کی بد دعا سے حفاظت کی توفیق عطا فرما. اللہ مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. اللہ ہمارے برہوں کو صدیق جیسی زندگی عطا فرما, عمر جیسی زندگی عطا فرما, عثمان جیسی حیا نصیب فرما, پاکیزہ عفت والی زندگی عطا فرما. ہماری ماؤں کو اللہ خدیجہ عائشہ رقیہ, خدیجہ عائشہ ام کلثوم ام حبیبہ جیسی زندگی عطا فرما, ام سلیم جیسی زندگی عطا فرما. اللہ آنے والے ہمارے مبارک عید کے تہوار کو اللہ عافیت کے ساتھ پورا فرما. اللہ لوگوں کے عزائم بڑے ناپاک ہیں, اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما, مسلمانوں کو اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھر کو آگ لگ گئی, ہمارے ہی لوگوں سے, ہمارے گھر تو اپنوں سے اجڑ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں جیلوں میں بٹھانے والے اپنے بن چکے ہیں. اے اللہ اس امت کا اتفاق ختم ہو گیا. اے اللہ امت کو اتفاق نصیب فرما, اتحاد نصیب فرما, مخبری کرنے والوں کو تیرا خوف عطا فرما, تیری خشیت نصیب فرما. اے اللہ تیرے نبی کا درد غم نصیب فرما. اے اللہ آپس میں پیار سے رہنے کی, ایک دوسرے کو معاف کرنے کی اور درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.
کیا کر رہے سب سفر میں نہیں کیا نا کیا ممبئی